بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تدبر قرآن کا درس جاری ہے اور پچھلے درس میں تدبر کے تیسرا درجہ جو ہے سوچنا کے متعلق، غور و فکر کرنے کے متعلق بات کر رہے تھے اور جہاں سے رکے وہیں سے بات کا آغاز کرتے، لیکن یاد دہانی کے لیے تدبر قرآن کی درجات میں نے پانچ بیان کیے تھے. نمبر ایک، جاننا، کیسے جاننا؟ نمبر ایک، پڑھنے سے. نمبر دو، سننے سے. اور نمبر دو، کہاں سے جاننا؟ کیا عقل کی بنیاد پر جاننا، ذوق اور وجد کی بنیاد پر، اپنے محض رائے کی بنیاد پر، کسی عالم کے قول کی بنیاد پر؟ کیسے جاننا، کہاں سے جاننا؟ سلف کے اقوال سے. سلف، صحابہ کرام، تابعین ومن تبع احسان الى یوم الدین، بہترین تین زمانوں کے علماء، فضلاء، عظیم لوگ. دوسرا درجہ ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ جاننا کیسے ہے، لیکن جاننے کے بعد ہمیں سمجھنا کیسے، یہ جاننا ضروری ہے. تو سمجھنے کے لیے جو اصل بات اور بنیادی بات ہے وہ ہے کہ ہم نے کہاں سے جاننا ہے. یہ تو جاننے کے سلف کے اقوال ضروری ہیں، لیکن کہاں سے؟ میں نے بیان کیا کہ تفسیر کی بعض کتابیں ہیں جن میں تفسیر جو ہے، جن کو تفسیر بالاثر کہا جاتا ہے، کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے کوئی دوسرا شخص واقف ہو نہیں سکتا، اور تیسرے صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دی کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے. تو صحابہ کرام سے افضل کون ہو سکتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے میں؟ تو سمجھنا کہاں سے؟ تفسیر کی کتابوں سے، اور ان میں سے میں نے تفسیر ابن کثیر، ابن جریر القبری اور تفسیر احسن البیان ان کا نام لیا ہے. ان میں سے جو ہم راستہ اختیار کریں گے سمجھنے کے لیے وہ تفسیر احسن البیان ہے اور ابن کثیر ہے. عام طور پہ ابن کثیر کے مختصر المصباح المنیر، جو مختصر ہے ابن کثیر کی تفسیر، وہاں سے ضرورت کے وقت وہاں سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تیسرا مرحلہ تھا، تیسرا درجہ تھا تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنا. اور ہم تفکر جو بنیاد ہے تدبر قرآن کی، جو دل ہے تدبر کا، اس کے بغیر تدبر ناممکن ہے. سمجھ تو لیا ہم نے، لیکن سمجھنے کے بعد بھی ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتا دل پہ. تو اصل مقصد ہے تدبر قرآن کا کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، سچے پکے مسلمان بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. یہ اثر ہے، یہ اصل مقصد ہے. تو ہم عمل تک کیسے پہنچیں گے؟ سب سے پہلے جاننا، دوسرا درجہ ہے سمجھنا، تیسرا درجہ ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا درجہ ہے دل پر اثر ہونا، پانچواں درجہ ہے عمل کرنا. یہ پانچ درجات ہیں. تو جو تیسرا درجہ تھا اس کے متعلق جو بات ہو چکی اب تک، سوچنے سے پہلے بعض اہم تدابیر کو سمجھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ سوچنے کے متعلق بعض اہم باتیں ہیں اور عام باتیں بیان کی میں نے، چاہے وہ سوچنا قرآن مجید کے لیے ہو یا عام سوچ کیوں نہ ہو، اپنے عام مرہ زندگی معاملات میں بھی آپ اس سوچنے کے جو ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی سوچ جو ہے وہ مثبت اور اچھی سوچ ضرور رہے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ضرور ہوگی انشاءاللہ. تو یہ عام باتیں میں نے بیان کی تھی، طالب علم کا حق ہے کہ ان کو ایسی باتیں بیان کی جائیں. اور دوسرے نمبر پہ سوچنے کے متعلق جو میں نے بات بیان کی تھی وہ سوچنے یعنی غور و فکر کرنے کے مرحلے، چھ مرحلے ہیں، ان میں سے ہم تیسرے پر پہنچے تھے. یہ چھ مرحلے پہلے بیان کر دوں میں، آپ نوٹ کر لیں، پھر جہاں پر پہنچے وہاں سے آگے کرتے. پہلا مرحلہ ہے کہ دل کے احساس کے ساتھ قرآن مجید پر غور و فکر کرو دل کے احساس کے ساتھ. دل کا کیا احساس؟ تین باتیں میں نے بیان کی کہ قرآن مجید سے میں زندہ ہوں, اس کے بغیر میں مردہ ہوں. قرآن مجید سے, قرآن مجید میں نور ہے, اس کے بغیر تاریکیں ہیں. اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ ہوں, قرآن مجید کے بغیر میں گمراہ ہوں. اس احساس کے ساتھ جب بھی قرآن پڑھو سب سے پہلے آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے. پھر دوسرے نمبر پہ قرآن مجید جو دوسرا مرحلہ ہے تدبر کا, غور و فکر کرنے کا, سوچنے کا, دوسرا مرحلہ سوچنے کا, غور و فکر کرنے کا, تفکر کا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا خطاب کس کے لیے؟ میرے لیے ہے, اور خاص طور پر میرے دل کے لیے ہے, کان یا ناک کے لیے نہیں ہے, میرے لیے ہے اور دل کے لیے. اصل مخاطب میرا کان نہیں, اصل مخاطب میرا دل ہے. اور اس میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے دل سے. نمبر ایک, سب سے زیادہ سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہی قرآن مجید نازل ہوا. نمبر دو, قرآن مجید میں دل کا لفظ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے. نمبر تین, قرآن مجید کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوتا ہے, دوسرے حصے بعض میں متاثر ہوتے ہیں. اور نمبر چار, دل سے غور و فکر کرنا قرآن مجید کا بنیادی مقصد ہے. ان پر ہم بات کریں گے. اچھا, تیسرا مرحلہ یہ نوٹ کر لیں, پہلے چھ بیان کر کے پھر میں ان کے ایک ایک بیان کروں گا. تیسرا مرحلہ جو ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا, کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کیسے پڑھیں قرآن مجید کو, پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. چوتھا مرحلہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا, کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہاں سے پڑھنا شروع کریں, کیسا اور ہے طریقہ ہے, کہاں سے. اب پورا قرآن مجید ہے, ہم کہاں سے شروع کریں, یہ بات بیان کریں گے. نمبر پانچ, پانچواں مرحلہ, آیات ایمان پر غور و فکر کیسے کریں اور کہاں سے کریں اور کیوں کریں. کیونکہ قرآن مجید آیات دو قسم کی, ایک ہے آیات الایمان, ایمان العقیدہ کے متعلق ہے, دوسری آیات الاحکام, آیات احکام. تو یہ تو جان لیا کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے, آیات الایمان سے. اچھا, یہاں سے کیوں شروع کرنا ہے, اس کے کیا فائدے, وہ ہمیشہ بتاؤں گا جب وقت آئے گا وہ کیسے کرنا ہے. اور چھٹے نمبر پہ چھٹا مرحلہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا طریقہ کیا طریقہ ہے. تو یہ چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں دوسرے مرحلے کا دوسرا پوائنٹ ہم بیان کر چکے تھے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اچھی طرح جان لیں کہ قرآن مجید کا خطاب آپ کے لیے ہے اور آپ کے دل سے ہے. اور اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن, سب سے پہلے قرآن مجید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا, اس کی دلی میں نے بیان کر دی. اور دوسرے نمبر پہ کہ قرآن مجید میں دل کا لفظ سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی دلائل بھی بیان کر چکا. آج کے درس کا آغاز تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کا اثر سب سے پہلے دل ہی پر ہوتا ہے, جسم کے دوسرے حصے بعض میں متاثر ہوتے ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک, سینے کی کشادگی, جلد کی نرمی, رونگٹے کا کھڑے ہو جانا, یہ سارے کے سارے بعد میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے دل پہ اثر ہوتا ہے اور بعد میں جسم کے دوسرے حصے متاثر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قاف آیت نمبر 37 میں, ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. بے شک اس میں نصیحت ہے, بے شک اس میں نصیحت ہے, قرآن میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ہیں یا وہ سنتے ہیں گواہی کے ساتھ. گواہ کیسے سنتا کوئی بات, کہاں سے؟ دل سے سنتا ہے, کہ اس نے گواہی دینی ہے. ہمارا بھی حساب ہونا ہے, کیا ہم قرآن مجید کو دل سے سنتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں. تو اصل مقصد ہے کہ دل سے سنو, کان ایک ذریعہ ہے جو دل تک بات کو پہنچاتا ہے, ہم ذریعے تک محدود رہتے ہیں, آگے جانے نہیں دیتے بات کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت میں صدر ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوى ها هنا واشار الى صدر ثلاث مرات, کہ تقوی یہاں پر ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ سدھرنا ہے تو یہاں سے سدھرو, تقوی یہاں پہ دل سے ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دل برتنوں کے مانند ہے, جو کچھ میں ڈالنا چاہتے آپ ڈال لیں, تو بہترین چیز اس میں ڈالنے والی ہے کہ اسے قرآن مجید سے مشغول کر دو, اور قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز سے مشغول نہ کرو. دلوں کو اگر اپنے مشغول کرنا ہے, مصروف کرنا ہے, تو قرآن مجید سے ہی کرو, کسی اور چیز سے نہیں. اس میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم وما یجحد بآیات الا الظالمون. فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات, یعنی ہوا القرآن, آیات بینات تو قرآن ہے, فی صدور الذین اوت العلم یعنی المؤمنین, کہ مومن قرآن اور سینے, ان کا بڑا تعلق ہے. قرآن مجید میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو مومن اور قرآن بیچ میں ایک چیز ہے, کہ مومن اگر اس قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا سینہ اس کا دل ہونا چاہیے. جب تک اس کا سینہ اور دل حاضر نہیں ہوتا تو مومن قرآن مجید سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. امام عبد الاعلی التمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. سورۃ الاسراء نمبر 107 اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں, قال من اوتی من العلم, فرماتے ہیں جس شخص کو کے پاس علم ہے, ایسا علم ہے جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا, تو وہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہو نہیں سکتا. کوئی بھی آپ کا علم ہو, جو علم آپ کے آنکھ کو تر نہیں کرتا, جس علم کی وجہ سے آپ کے آنکھیں نرم نہیں ہوتی اور آنسو نہیں بہتے, تو وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند ہو نہیں سکتا. اور سلف صالحین سے جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ علم کا اصل نام ہے خشیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا مراقبہ قدم قدم پہ, اسی کا نام علم ہے. یہ کون سا علم ہے کہ علم میں آپ کتابیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور آپ کی شکل و صورت میں کوئی تبدیلی نہ آئے, نہ ظاہر میں نہ باطن میں, یہ کون سا علم آپ نے حاصل کیا ہے؟ تو اصل علم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, حقیقتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ جو عالم ہے, جو علم رکھتے ہیں. تو علماء اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے, اللہ قدر کرنا جانتے ہیں, شریعت کے کی اصول و احکام کیا ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر و قیمت ہے وہ جانتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ سینوں میں محفوظ ہے, زبانوں پر آسان ہے, اور دلوں پر حاوی ہے, اور معجزہ ہے لفظاً اور معنی میں, لفظ اور معنی میں معجز ہے, اعجاز ہے, عقل کو حیران کر دیتا ہے. تو قرآن مجید دیکھیں کتنی پیارے وصف ہے. کیا ہے قرآن مجید؟ ہمارے تو ایک کتاب ہے, اللہ کے کلام ہے, لیکن عالم کے نزدیک کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو کمرے کے کسی کونے میں نہیں رکھی, نہیں, محفوظ فی الصدور, اس کی جگہ سینہ ہے, کمرے کا کونا نہیں ہے, سینہ ہے, محفوظ فی الصدور, زبانوں پر آسان ہے, دلوں پر حاوی ہے, مہیمن ہے, دل کی مجال ہے کہ ادھر ادھر جا سکے اس کے بغیر, اور اس کے لفظ میں بھی اور معنی بھی معجز ہے, عقل کو عاجز کر دیتے ہیں اس کے الفاظ اور اس کے معانی, سر کو جھکا ہی دیتے ہیں اس کے الفاظ اور اس کے معانی. امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں بیان کیا سورۃ عنکبوت آیت نمبر 49 کی تفسیر میں, ہم بات کر رہے تھے کہ دل کا تعلق قرآن سے یا قرآن کا تعلق دل سے. چوتھا پوائنٹ یہ کہ دل سے غور و فکر کرنا قرآن مجید کا بنیادی مقصد ہے. اصل مقصد کیا ہے قرآن مجید کا؟ بنیادی مقصد یہ ہے قرآن مجید کا کہ دل سے ہی غور و فکر کیا جائے. کیونکہ اصل مقصد ہے کہ ہم تبدیل ہوں, اچھے ہوں, لیکن کیسے اچھے ہوں گے جب دل پہ کوئی اثر نہیں, تو اچھے کیسے ہوں گے ہم؟ تو قرآن مجید کا بنیادی مقصد ہے کہ دل سے غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ محمد آیت نمبر 24 میں 24, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں تدبر غور و فکر اور دلوں پہ تالے, اور دیکھیں سورۃ محمد آیت نمبر 24, ذرا غور کریں, اقفال قفل نہیں, جمع ہے تالے, ایک تالے تالے لگے ہوئے ہیں. جو غور فکر قرآن پہ نہیں کرتے ان کے دل پر ایک تالا نہیں ہے, تالے ہی تالے لگے ہوئے ہیں. اور جب کسی چیز پہ تالا لگ جائے تو باہر چیز اندر نہیں جائے تو اندر والی باہر نہیں جاتی. اگر ان کا دل شرک بدعات خرافات نفرت غیبت چغل خوری اور ان محرمات سے بھری ہوئی ہے تو پھر باہر کیسے نکلیں گے؟ اور اگر خیر قرآن مجید میں ہے تو اندر کیسے جائے گا؟ ایک ہی راستہ ہے, یہ تالے کھولو. میں تالا کھول سکتا ہوں؟ ہاں کھول سکتا ہوں. کیسے کھولوں گا؟ تدبر قرآن سے, غور و فکر کرنے سے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت کی ہے جو لوگ دل سے غور و فکر نہیں کرتے. ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے, سید عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج رات ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے, ناکامی ہے, ویل ہے اس کے لیے جس نے اس کو پڑھا ہے لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کیا. آج رات ایک آیت نازل ہوئی ہے, ناکامی ہے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے پڑھا تو ہے لیکن تدبر نہیں کیا, غور و فکر نہیں کیا اس پہ. سورۃ آل عمران کی آخری آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب آخر تک. یہ آیات نازل ہوں, ہم سورۃ آل عمران کتنے بار پڑھ چکے ہیں, کتنے ختم کر چکے ہیں, کہیں ہم اس وعید میں شامل تو نہیں ہیں؟ ہم پڑھیں بھی اور ہمارے لیے یہ وعید بھی, مذمت بھی. ارے جو پڑھتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا پھر؟ ان کے لیے کتنی وعید ہے, ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی اس مطلب یہ نہیں کہ پڑھیں نہیں, یہ وعید ان کے لیے جو پڑھتے غور فکر نہیں کرتے, تو ان کے لیے کم وعید ہے. یعنی وہ ہلاک کیوں ہوئے, ناکام کیوں؟ کیونکہ وہ کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتے, وہ غور فکر نہیں کرنا چاہتے. اچھا جو پڑھتے نہیں ہیں تو ان کی ناکامی اور ہلاکت اس سے بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہلاکت کے باعث ہے تو پڑھتے نہیں ہم. نہیں, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. آپ پڑھیں گے, دل کے تالے کھلیں گے, غور و فکر کریں گے تو کامیابی بھی ضرور ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق, قرآن مجید کے اندر بہت سارے عجائب ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں. جہاں پر یہ عجائب ملے وہاں پر رک جاؤ. ہم رکتے کہاں پہ ہیں؟ جب کچھ چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں, آپ کو ایک سین اچھا لگا, آپ رکتے ہیں, دیکھتے ہیں, اچھا لگتا ہے, اور بعض لوگ اس کی تصویر بنا لیتے ہیں موبائل سے. آپ جانتے ہیں رکے کیسے؟ ایسے نہیں کہ آپ جاتے ایسے بریک مار دیا آپ نے, نہیں نہیں, دل سے آواز آئی. دیکھ اچھا دل کو لگا نا, دل سے, اصل بنیاد دل ہے. دل دیکھا آنکھ نے, اچھا آنکھ کو نہیں لگا, اچھا دل کو لگا. آنکھ نے دیکھا, دل کو اچھا لگا, اور دل نے دماغ کو حکم دیا, دماغ نے آپ کے پاؤں کو حکم دیا کہ یہاں پر بریک مار رہی ہے, اس نے بریک ماری, پھر آپ کے ہاتھ کو حکم دیا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, اس کو نظر بند کر لیں. قرآن مجید میں بہت سارے ایسے اچھی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے نظارے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں, واللہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہم قدم قدم پر رک جائیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو سلام صالح کو دنیا اچھی نہیں لگتی تھی, وہ جب پڑھتے تھے رک ہی جاتے تھے, آگے کہاں بڑھے وہ لوگ, کیونکہ اچھائی ان کی کامیابی کامرانی جڑ چکی ہے قرآن مجید کے ساتھ, وہ آگے کہاں جا سکتے ہیں. ہر طرف ہر آیت میں ان کو یہ خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں اور ان کے پاؤں تھم جاتے ہیں, وہ آگے کہاں بڑھ سکتے ہیں. ہمارے طرح تو نہیں سینکڑوں نظاروں ایک نظارہ اچھا لگا, کھڑے ہو گئے دیکھ لیا, اسے تصویر بنا کے آگے چل دیے. کبھی قرآن مجید میں کوئی اچھی بات لگی اور ہمیں پڑھتے ہوئے ہماری زبان رکی, ذرا رکو یہاں پہ. زبان کب رکے گی؟ جب دل پہ اثر ہوگا. دل پہ کب اثر ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے قرآن مجید کا. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رک جاؤ قرآن مجید کے عجائب میں, جب کوئی عجائب سنو قرآن مجید کی, کوئی نئی بات جو عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے, جس میں آپ کے لیے کوئی اچھائی کا پیغام ہے یا برائی سے منع کرنے کا کوئی پیغام ہے, جس میں آپ کے لیے خیریت کی خبر ہے یا شر سے محفوظ ہونے کا کوئی ذریعہ ہے, کوئی طریقہ ہے, تو رک جاؤ وہاں پہ. قف عند عجائب, اج رکے کیا کرو؟ وحرک به القلوب, اور دل میں غور و فکر کرتے کرتے دل کو دھڑکن تو ہو نا دل میں, کچھ دل کو ہلا تو دو, حرکت تو کرے تمہارا دل. ہمارا دل حرکت ضرور کرتے ہیں, کہاں پہ کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دل حرکت کرتے ہیں, دھڑکتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے؟ ہمارے دل دھڑکتے ہیں بس, ہم کیا بات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پردے میں رکھے بس. ولا یکون ہم احدکم آخر السورۃ, اور تم میں سے کسی شخص کا یہ مقصد نہ ہو, یہ اس کو فکر نہ لگی ہو کہ سورت کا آخر کب آتی ہے میں اس ختم کروں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سید عبداللہ بن مسعود کا اشارہ ہماری طرف ہے. ان کا خطاب ان بہترین لوگوں کے لیے نہیں ہے, صحابہ کرام تابعین کے لیے. ان کا یہ فرمان ہمارے لیے ہے, میرے لیے ہے, کہ قف قف عند عجائب, رک جاؤ جب قرآن جی کے عجوبے سنو تو رک جاؤ. جو بات تمہیں عجب لگے نا, رک جاؤ اس بات کو. وحرکوا بها القلوب, اور دلوں کو دھڑکنے دو ذرا. رکے کیوں؟ تاکہ دل مزید دھڑکیں, اور تم میں سے کسی شخص کی فکر سورت کی آخر نہ ہو, انتہا نہ ہو کہ کب سورت ختم ہو اور میں قرآن بند کر کے قرآن جی بند کر کے چلے جاؤں اور اپنی زندگی میں پھر سے واپس چلے جاؤں. کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں قرآن مجید تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہمارا ذہن یا ہمارا مقصد یا ہمارے دل یہ تو نہیں کرتا کہ جلدی ختم کرے, کہاں پہ پھنس گیا ہوں میں نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, اور میں اللہ تعالیٰ دعا کر دوں ہماری یہ حالت نہ ہو, کہ مومن کی حالت نہیں ہو سکتی کہ سورت کے آخر ہم کب, میں کب ختم کروں گا, قرآن کا ختم کب جلدی ہوگا مجھ سے. ہم ختم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ختم پر ختم نہیں کرتے, نہ جانے سینکڑوں ختم کر لیا ہم نے آج تک, لیکن کاش اس ختم کے بعد ہماری زندگی میں کوئی ایک برائی تو ختم ہوتی, دو نہیں ایک برائی تو ختم ہوتی. اور جن لوگوں کی زندگی میں برائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں قرآن مجید کے خاتمے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ, تو الحمدللہ واللہ وہ لوگ خیر و عافیت میں ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا دل عطا فرمایا کہ قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں, ختم بھی کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اور اپنے برائیوں کا خاتمہ بھی کرتے ہیں. امام محمد بن حسین الآجر رحمۃ اللہ علیہ, امام الآجری بڑے عظیم امام ہیں, ان کی کتاب کتاب الشریعہ کے نام سے لکھی ہے, عقیدے کے اصول اور اتباع سنت المنہج کی پیاری باتیں لکھی ہیں. امام آجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید تھوڑا سا پیغام لے لینا اور اس پہ غور و فکر کرنا میرے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں قرآن مجید بہت زیادہ پڑھوں بغیر غور و فکر کرنے کے. قرآن مجید کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث اور امت المسلمین کے اقوال, یعنی صحابہ کرام اور تابع تابعین کہ اقوال جب میں نے دیکھے تو مجھے یہی پیغام ملا ہے کہ قرآن مجید اگر پڑھنا ہے تو تھوڑا پڑھو غور و فکر کے ساتھ, اس سے بہتر ہے کہ زیادہ پڑھو بغیر غور و فکر کے. آج میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, آپ سے کچھ نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. میرا حال قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے؟ جیسے کہ سلف کا تھا, ان پیارے لوگوں کی باتیں سن کے کتنی اچھی لگ رہی ہیں ہمیں. کیا میں ایسے ہوں, ایسا بننا چاہتا ہوں کیا میں جب قرآن یہ پڑھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ اس میں سے غور و فکر کرو، اس میں سے وہ جو بہترین پیغام ہے، وہ جو بہترین خزانے ہیں، جو ہیرے اور موتی چھپے ہیں، میں وہ حاصل کروں یا بس جلدی سے اس بوجھ کو اتاروں؟ میں کہاں پہ ہوں آج؟ اگر میری حالت پہلے جیسی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اگر میری حالت دوسرے لوگوں کے ساتھ والی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا دل عطا فرمائے جس سے میں قرآن پہ غور و فکر کروں. میرا تو دل ہی نہیں، میرا دل کہاں ہے؟ اور اپنے دل سے یہ سوال کرو کہ تم دھڑک تو رہے ہو اور زندہ بھی ہو اور میرے زندگی تیری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن دھڑکنا صرف زندہ رہنے کے لیے اور زندگی دینے کے لیے کیا یہی کافی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے دل سے یہ کہو اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف دھڑکتے رہو، خون جسم میں دیتے رہو، یا تمہاری دھڑکنے کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے؟ صرف خون کو پورے جسم میں پہنچانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھو، اور اس پر پورے جسم میں جب خون پھیل جائے، جیسے خون کو پہنچاتے ہو، تو اس خیر کو بھی خون کے ایک قطرے میں پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایک قطرے میں پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ کا پیغام آنکھ تک جائے تو آنکھ حرام نہ دیکھے، کان تک جائے تو کان حرام نہ سنے، زبان تک جائے تو زبان حرام نہ بولے، ہاتھ تک جائے تو ہاتھ سے ظلم نہ ہو، پاؤں تک جائے تو پاؤں حرام کی طرف نہ چل کے جائے. الغرض کہ قرآن مجید کا پیغام خون کی ایک ایک بوند کے ساتھ جائے اور میری زندگی کو تبدیل کر دے. تیسرا مرحلہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، کہ قرآن مجید کیسے پڑھیں. تدبر کرنا ہے نا ہم. ابھی ہم نے جان لیا ہے ابھی تک جو پہلے دو مرحلے تھے، پہلا مرحلہ کہ دل سے احساس کرنا ہے تو دل کو میں نے تیار کیا ہے، دوسرا مرحلہ ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اصل خطاب قرآن مجید جب میں پڑھوں گا، ابھی پڑھا نہیں میں نے. دیکھیں ابھی یہ جو باتیں بیان کی ہیں، پہلا مرحلہ ہے دل کی تیاری اس احساس کے ساتھ کہ قرآن مجید سے میں زندہ ہوں اس کے بغیر مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ ہوں اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. اب یہ احساس ہے. اگلا سٹیپ کیا تھا؟ پڑھنے سے ابھی پڑھا نہیں میں نے. اگلا سٹیپ یہ تھا کہ میں اچھی طرح جانوں کہ جب میں قرآن پڑھوں تو قرآن مجید کا خطاب کس کے لیے ہے؟ میرے کان کے لیے، آنکھ کے لیے ہے، ہاتھ کے لیے، پاؤں کے لیے؟ نہیں، میرے دل کے لیے. اور اس کے لیے یہ میں نے سارے دلائل اور باتیں بیان کی ہیں. تیسرا مرحلہ ہے اب میں پڑھنا چاہتا ہوں قرآن جی کو، میں کھوروں میں پڑھوں کیسے پڑھوں؟ تدبر کے لیے قرآن جی کیسے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 سے 19 تک، لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دو اور جلدی سے قرآن مجید نہ پڑھو. تمہارا قرآن پڑھنا ہے لیکن جلدی نہیں کرنی، پہلا یہ طریقہ ہے. قرآن پڑھنا ہے جلدی نہیں کرنی، یعنی کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء آیت 106 میں، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اور قرآن کو ہم نے الگ الگ آہستہ آہستہ بیان کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو سنائیں تو آہستہ آہستہ اسی طریقے سے سنائیں. سورۃ المزمل آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا. سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقرأ آیتین ثلاثة ثم يقطع لا يهذرم. قرآن مجید کو ترتیل کیسے کریں، کیسے پڑھیں؟ سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یوں پڑھے، دو آیتیں پڑھے تین مرتبہ، دو آیتیں تین تین مرتبہ پڑھے، یعنی دو آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رک جائے پھر پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیسری مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جلدی نہ کرے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. وقال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، ترسل فیہ ترسلا، یعنی آہستہ آہستہ پڑھے، جلدی نہ کرے. صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقال کانت مدا، قرات مد تھی، پھر پڑھ کے سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمد اللہ ویمد الرحمن ویمد الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مد کے ساتھ. اور ابو داود الترمذی میں صدر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات وصف کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے قرآن مجید، فرماتی ہیں بأنها كانت مفسرة حرفا حرفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو ایک ایک حرف کی سمجھ آتی کہ کون سا حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام قراءت جو ہے وہ مد کے ساتھ تھی، لمبی لمبی، ایک لفظ کو لمبا کر دیتے تھے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے المفصل جو صورتیں ہیں لمبی صورتیں جو وہ ایک رکعت میں پڑھتا ہوں. فقال حذن کہذ شعر، یوں پڑھ جیسا کہ شعر پڑھا جاتا ہے. بعض ایسے لوگ، اب جواب میں سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کے حلق سے نہیں اترتا، لیکن جب دل میں وہ الفاظ چلے جاتے ہیں تو پھر دل بھی تھم جاتا ہے اور وہ علم بھی راسخ ہو جاتا ہے، اس کے ان کا نفع بخش بھی ہوتا ہے. ابن ابی ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو آدھی رات کا قیام کرتے اور صلاۃ اللیل میں تہجد میں جو قرآن پڑھتے ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھتے، یعنی لفظ جو ہے ایک لفظ الگ الگ پڑھتے، وہ پھر روتے. قرآن مجید پڑھتے تہجد کی نماز میں ایک لفظ الگ الگ مد کے ساتھ پڑھتے اور روتے رہتے، یعنی جیسا کہ ایک ایک لفظ ان پہ اثر کر رہا ہے اور ان کا رونا بڑھتا جاتا ہے، اور آدھی رات قرآن پڑھتے رہتے روتے رہتے. حتی تسمع لہ نشیجن، یہاں تک کہ ان کی رونا کی آواز ساتھ والا شخص بھی آسانی سے سنتا ہے، یعنی ان کے سینے سے جو اس طریقے سے آواز آتی ہے روتے ہوئے، اور جو ایک سانس پھولی ہوتی ہے وہ سانس، صرف رونے کی وہ سانس بھی ان کو سنائی دیتی ہے. امام اسحاق بن ابراہیم قبری فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا، لیکن ایک شخص کو ایسا دیکھا جو قرآن مجید تو جب پڑھتا ہے تو اتنی ڈر طاری ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، ایسا ڈر میں نے کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھا. وہ ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. امام فضیل بن عیاض جب پڑھتے قرآن مجید تو ان کی قرت ہوتی غم کے ساتھ، دیکھیں غم کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، اس طریقے جیسے کہ وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے. یہ چار صفات دیکھیں، قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، نمبر ایک کیسے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا تھا، غم، ارے غم کیوں، خوشی سے کیوں نہیں، غم سے دل نرم ہوتا ہے اور خوشی سے دل سخت ہوتا ہے. جب انسان غم زدہ ہوتا ہے نا تو اس مسکین فقیر ذلت ضعف کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اس ضعف کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، غم کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، آہستگی سے، جیسے کہ کسی شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. خاموشی کیوں ہے؟ سوچ رہے ہیں میں نے پڑھا کیا ہے. اس کو دل میں اترنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے نا. آہستگی اس لیے ہے، چاہت اس لیے کہ میں دیکھوں میرے لیے کہ پیغام کیا ہے، غمزدہ اس لیے ہے کہ میں ایک تو دل نرم ہو، پھر میں اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتا ہوں اگر میں آج اس پیغام کو نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید میں دے رہا ہے، اور میں کامیاب نہ ہو سکا تو میری پکڑ ہوگی، اور اس پکڑ سے مجھے کون چھڑا سکتا ہے. قرآن مجید سے گفتگو کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تعریف ہو، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعریفوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ارے کیوں مخلوق کیوں نہیں ہے اور ساری تعریفیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ رب ہے اور پورے کائنات رب العالمین ہے، یہ کیسا رب ہے؟ اس رب نے مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ اکبر. اب جب رکتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم. ارے یہ ایسا رب ہے جو رحمان الرحیم ہے؟ ارے پھر تو امید رکھنا چاہیے، یہ کریم رب ہے، رحمت والا رب ہے. صرف عذاب نہیں دینے کے لیے مجھے پیدا کیا بلکہ رحم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہوں؟ وہ کون سے پیغام اس قرآن مجید میں جس کو حاصل کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہوں؟ یاد رکھیے چار باتیں جب قرآن پڑھے تو امام فضیل بن عیاض کے طریقے کو یاد رکھیں، غم کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، جیسے کہ کسی شخص سے آپ گفتگو کرتے ہیں. جب آپ کسی پیارے سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ چیز سمجھاتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ ہمارا تعلق نہ رہے گا تو پھر کس کے ساتھ اچھا لگے گا ہمیں؟ چوتھا مرحلہ، ابھی وقت ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا. چوتھا مرحلہ، یہ تو میں نے جان لیا کہ دل کو حاضر کرنا ہے، دل کا احساس اور مخاطب بھی دل ہے، اور میں نے پڑھنا کیسے ہے یہ جان لیا. اب چوتھا مرحلہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہاں سے شروع کریں. میں نے سورۃ الفاتحہ کی مثال دی کیونکہ یہ پہلی سورۃ قرآن مجید کی. کیا غور و فکر کرنے کے لیے بھی ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کریں؟ یاد رکھیں قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، دو عموماً، باقی آیات سب ان دونوں کے اندر ہیں، باہر نہیں ہیں. نمبر ایک آیات الایمان، جن میں ایمانیات ہے، عقیدہ ہے، منہج ہے. دوسری آیات الاحکام، جس میں عبادات اور معاملات ہیں. یہ پورا قرآن ہے، یہ پوری شریعت ہے ہماری، پورا دین ہے ہمارا. دین کے تین حصے ہیں، یا تو عقائد ہیں، یا عبادات، یا معاملات. تین میں سے کیا ہے؟ تینوں ہیں، تین مجموعہ ہے، تین دین مجموعہ ہے تینوں چیزوں کا، عقائد، عبادات، معاملات. سب سے پہلے، سب سے بنیاد دین کی ہے عقائد، پھر عبادات ہے، پھر معاملات. عقائد، مرا عقیدہ کیا ہے، ایمان کا کیا معنی ہے، ارکان ایمان کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کیا ارکان ہیں، کلمہ توحید کی کیا شرطیں ہیں، کلمہ توحید کی کیا متممات ہیں، کیا لوازمات ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کے متعلق، پھر محمد رسول اللہ جو کلمہ کا دوسرا حصہ ہے، اتباع سنت کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے، یہ حق کیسے ادا کروں، یہ کلمہ توحید ہے، یہ ایمانیات، یہ عقائد ہیں. عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، ان کا طریقہ کیا ہے، میں نماز پڑھوں کیسے پڑھوں. پھر معاملات، تجارت کے مسائل، شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ پوری شریعت ہے. تو قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، نمبر ایک آیات الایمان، نمبر دو آیات الاحکام. یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا غور و فکر کریں، سنیں ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ امانت مردوں کے دلوں پر نازل ہوئی، پھر قرآن مجید نازل ہوا، تو قرآن مجید سے علم حاصل کیا اور سنت پر عمل کیا. متفق علیہ حدیث ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے، بڑے پیاری بات فرماتے ہیں اس حدیث کے متعلق، والامانہ ہی الایمان، امانت کا ذکر جو حدیث میں آیا ہے وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لوگوں کے دلوں میں نازل کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ ہود آیت نمبر 17 کے آیت متعلق فرماتے ہیں، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، فرماتے ہیں بینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بینہ ہے وہ ایمان ہے، اور جو شاہد تلاوت کرتا ہے اس کے بعد وہ ہے قرآن، قرآن مجید. سورۃ نور آیت نمبر 35 کے متعلق فرماتے ہیں، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، فرماتے ہیں پہلا نور نور ایمان ہے، دوسرا نور نور قرآن ہے. آگے فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ایمان ہی مقصد اور منزل ہے جس کے لیے قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اصل بنیاد جس کے زیادہ مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. امام صدیق رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے فرماتے ہیں، نور علی نور کے متعلق یہ سب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوٹنگ کر رہے ہیں، مختلف لمبی بات ہے میں بیچ میں سے بیان کر رہا ہوں کہ نور علی نور، نور القرآن و نور الایمان جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کامیابی ہوتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور ایمان یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اس سے معنی یہ ہے کہ قرآن میں جو ایمانیات کی آیات ہیں وہ مقدم ہیں اور جو احکام کی آیات میں ہیں آیات ہیں وہ بعد میں ہیں. تو سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ آیات آیات الایمان ہے. اب دیکھیں بس صحابہ کے اقوال کے ایمان اور احکام کے متعلق، سیدنا جندب بن عبد الرضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم کم عمر تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ہم نے ایمان پہلے سیکھا قرآن مجید سے، تو پہلے ایمان سیکھ بعد میں قرآن سیکھا، پھر قرآن مجید جب سیکھا تو ہمارے ایمان میں مضبوطی ہوئی اور اضافہ ہوا. اللہ اکبر. سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا اور قرآن سیکھا، جب قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان میں مضبوطی آئی اور مزید اضافہ ہوا، اور تم لوگ قرآن کی تعلیم تو حاصل کرتے ہو لیکن ایمان کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو جو بہترین زمانے میں تھے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے قرآن مجید سے ایمان کی الگ سے نازل نہیں ہوا قرآن سے، یہ نہ سمجھے کہ قرآن الگ ایمان الگ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے احکام بعد میں سیکھو، پہلے ایمانیات سیکھو. تم لوگ پہلے فقہ مسائل سیکھتے ہو، رفع دین کا معاملہ ہے، امیم جہر کا معاملہ ہے اور دیگر مسائل ہیں، اور ایمانیت عقیدہ کو چھوڑ دیتے ہو. تو پہلے جو ہے ایمان ہم نے سیکھا, تم بھی ایمان سیکھو, ایمانیات سیکھو, بعد میں فقہ مسائل احکام بعد میں سیکھنا. آگے بھی لمبی بات ہے لیکن یہاں پہ اتفاق کرتا ہوں میں. تو اسے پتا چلا کہ ہم نے شروع کرنا ہے آیات ال کون سی آیات سے؟ ایمان سے. جہاں پر کیا ذکر ہوگا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا آمنوا باللہ والیوم الآخر, یا اس جیسی آیات جس میں ایمانیات کے متعلق کوئی بات ہو, جس میں جنت کا ذکر ہو, دوزخ کا ذکر ہو, جس میں آخرت کا ذکر ہو, جس میں موت کا ذکر ہو, جس میں تقدیر کا ذکر ہو, جس میں فرشتوں کا ذکر ہو, انبیاء کا ذکر ہو, قرآن جی اور کتابوں کا, یہ ارکان ایمان ہے, ایمانیات, اور ہر وہ بات جس کا تعلق عقیدے سے ہے. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ہم نے ایمانیات سے شروع کرنا ہے, لیکن ایمانیات والی آیات ہمیں اور سورتیں کہاں سے ملیں گی, کہاں سے شروع کریں ہم؟ تو پانچواں مرحلہ ہے آیات ایمان پر غور و فکر کیسے اور کہاں سے شروع کریں, کیسے کریں اور کہاں شروع کریں. پانچواں مرحلہ آیات ایمان پر غور و فکر کیسے کریں اور کہاں سے شروع کریں. نمبر ایک, پہلے کیسے پھر کہاں سے بیان, پہلے کیسے, کیسے کریں. اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے اللہ تعالی کی آیات مرئیہ جو ہمیں نظر آتی ہیں, آنکھوں سے نظر آتی ہیں, ان پر غور فکر کرنا. آیات مرئیہ جو رویہ سے دیکھنے سے جو نظر آتی ہیں, آیات مرئیہ جو ہے, آیات کونیہ کہہ دیں بھائی, پورے کون میں اللہ تعالیٰ کے نظارے ہیں, رحمت کے نظارے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا تو دل دھڑکا, سورج کی طرف دیکھا تو دل دھڑکا, رات کے اندھیرے میں تاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو دل دھڑکا, زمین کے ہموار دیکھا تو دل دھڑکا. تو دل دھڑکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں نظر آتی ہیں. آسمان تو سب دیکھتے ہیں, مومن دیکھتے ہیں, کافر بھی دیکھتے ہیں. کافر کے لیے تو ایک مخلوق ہے, بلکہ کافر کے لیے تو ایک کیا کہتے ہیں نیچر ہے, جو خود خالق ہے, اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا, اس کے لیے کوئی پریشان کی بات نہیں. مومن جب آسمان کو دیکھتا ہے, سورج کو دیکھتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, دل دھڑکتا ہے. اگر میرا خالق اور مالک میرا بھی رب ہے, ان عظیم مخلوقات کا بھی رب ہے, اگر میں غلطی کروں گا تو جو آسمان پہ جس چمکتے ہوئے سورج کو پکڑ سکتا ہے, گرہن لگ سکتی ہے سورج کو, تو پھر میرا کیا حشر ہوگا؟ تو اس کا دل آیات کونیہ کو دیکھ کے دھڑکتا ہے. اور آیات کونیہ میں دو قسم کی آیات, ایک تو آیات جو پوری مخلوقات میں ہیں, اللہ تعالیٰ کے عجائب عجوبے اور معجزے جو عقل کو حیران کر دیتی, وہ نمبر دو جسم انسان کے, میرے اندر کون سی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں, میں کیسے پیدا ہوا ہوں, تو اپنی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کو دیکھ کر غور و فکر کرنا. یہ آیات ہیں آیات کونیہ. اور دوسرا طریقہ ہے قرآن مجید کی آیات. یہ ہمارا مقصد ہے کہ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا آیات ایمان. کیسے؟ جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا. صحابہ کرام نے کیسے قرآن مجید کو سنا, کیسے پڑھا؟ سورہ فاتحہ سے شروع کیا. کیا خیال ہے قرآن مجید صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں جب قرآن مجید انہوں نے سب سے پہلے سنا تو پہلے سب سے پہلے کون سی سورت سنی؟ تو کیسے شروع کریں گے؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے شروع کیا, تدبر جیسے انہوں نے شروع کیا, ان کی زندگی تبدیل ہوئی, تو ہم بھی ویسے تدبر کریں گے جیسے کہ انہوں نے شروع کیا. ہو سکتے ہیں ہماری بھی زندگی تبدیل ہو جائے, ہم بھی کوشش کریں گے. بھائی کوشش تو کر سکتے ہیں نا, دیکھیں نتیجہ رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے بس میں کہ کوشش کریں, جد و جہد کریں, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. آگے جو نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، یہ امید ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں کامیاب کیا، ان کی زندگی تبدیل کر دی، خیر و عافیت کی زندگی تھی، برکت والی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی ہمیں بھی تبدیل کرے گا، ہماری زندگی خیر و عافیت و برکت سے مالا مال ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات کونیہ اور آیات ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے سب سے پہلی سورت میں، سب سے پہلی وحی میں، سورت العلق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پھر سورت کے آخر اس میں کیا ہے؟ اقرأ، پڑھو. کیسے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو. یہ رب کیسا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے. ارے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ پورے کائنات کو پیدا تو کیا ہے، لیکن تمہیں بھی پیدا کیا ہے، لیکن تمہیں ایسے پیدا نہیں کہ خوبصورت انسان، تم خون کا ٹکڑا تھے پہلے، علق سے پیدا کیا ہے، بعد میں جا کے یہ خوبصورت انسان بنے ہو. اگر خون تمہارا رنگ، اگر یہ جلد کا رنگ اگر خون والا ہوتا جیسے کہ تمہاری پیدائش کی خلق کی ابتدا تھی، تو تمہارے ساتھ کوئی بیٹھ بھی نہ سکتا، کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. میرے بھائی، ایک خلقت میں ایک خلل کافی ہے کہ لوگ اسے ایک نمونہ سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی مذاق بننے کے لیے آنکھ، جو کان، جن کے ایک آنکھ، کان لوگوں کو مذاق اڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، والا شرم کی بات ہے، شرم آنی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت، رحم و کرم بھول گئے، جس نے تمہیں دو آنکھیں دیے، اس کے امتحان کے لیے ایک آنکھ لے لی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ ایک مذاق بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ مذاق کرنی چاہیے، اعوذ باللہ. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنی اس سے، اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو امتحان میں ڈالا ہے. لیکن تھوڑے سے خلق میں فرق پڑ گیا اور وہ انسان باقی نہ رہا بیچارہ. پھر یہ جانو تمہارا رب کریم ہے، یہ ایمانیات ہے. تو خلق اصل من علق، یہ آیات کونیہ میں دیکھنا ہے، جو پہلا سٹیپ ہے. اور اقرا ربک الاکرم، تو رب کریم ہے، رب کی معرفت. ارکان ایمان کا پہلا رکن ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ پر ایمان. تو پہلی وحی میں، وحی کا آغاز ہی آیات کونیہ میں دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو. توحید کا پیغام ہے میرے بھائیو، سب سے پہلے اپنے رب کی توحید کو جانو. اچھا، یہ تو شروع جان چکے کیسے شروع کریں. آیات کونیہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ جب قرآن مجید میں یہ آیات کونیہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، جب یہ آیتیں آئے نا، تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور پھر ایمانیات کی آیات. اب کہاں سے شروع کریں؟ لیکن ایک سوال ہے، کہاں شروع کرنے سے پہلے؟ ہم سورۃ العلق بھی پڑھتے ہیں، پڑھا نہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم شروع سے کہاں پڑھیں گے. ہم نے جب ختم کیا تو سورۃ العلق بھی پڑھ لیے، تو ہمیں تو کوئی فرق نہ پڑا. میں کس فرق کی بات کر رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سورۃ العلق تو پڑھ لیا، قرآن مجید بھی پڑھ لیا، لیکن اس ترتیب کے ساتھ ہم گئے نہیں جیسے کہ ہم جس ترتیب سے ہمیں جاننا چاہیے تھا، اور جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے ہم نے پڑھا نہیں. تو آج سے ہم دیکھیں، ذرا غور و فکر کریں اور ذرا تھوڑا سا پڑھنے کا سٹائل تبدیل کر لیں اور یوں پڑھیں. دیکھیں، ختم جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن تدبر کے لیے خاص وقت نکالیں اور اس طریقے سے پڑھیں. تو ہم نے شروع کرنا ہے جیسا صحابہ کرام شروع کیا تھا، آیات الایمان سے. اور سورۃ المفصل سے، سورۃ المفصل، سورۃ قاف سے لے کے آخر تک. ترتیب بعد بتاؤں گا میں، لیکن سورت آیت ایمان جو ہے انہی صورتوں میں زیادہ ان کا ذکر ہوا ہے، سورت قاف سے لے کے سورت ناس تک. یہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو ہے سورت مفصل، جو سورت یہ نازل ہوئی جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، جب لوگوں نے ان کو سمجھا پھر حلال اور حرام کی آیت نازل ہوئی. تو پہلے ایمانیات ہیں، پھر حلال اور حرام ہے. صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب تعلیم الصبیان، باب تعلیم الصبیان قرآن، بچوں کو قرآن مجید سکھانا، صحیح بخاری میں ایک باب ہے. پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ عن سعید بن جبیر رحمہ اللہ قال، فرماتے ہیں جس کو تم لوگ مفصل کہتے ہو اسے اصل میں محکم کہتے ہیں، وہ محکم ہے، یعنی وہ صورتیں ساری محکم صورتیں ہیں. سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جمعت المحکم فی عہد رسول اللہ علیہ وسلم فقلت وما محکم قال المفصل. سر سعید بن جبیر جو مشہور تابعین فرماتے ہیں، میں نے سر عبداللہ بن عباس کو سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی میں محکم کو میں نے جمع کیا. تو امام سعید فرماتے ہیں میں نے پوچھا محکم ہے کیا قرآن مجید میں سے، سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں محکم وہ ہے جس کو تم مفصل کہتے ہو، اس کا نام دو ہے، محکم مفصل بھی ہے. تو عام آج کل جو لفظ رائج ہے جو لوگ قرآن مجید کے علوم اور تدریس کرتے ہیں وہ مفصل کا استعمال کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.